بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء سماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामिन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरूमन। सामिन, हमारी ये नशियात आप शार्टवेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9835 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 और 1098 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामिन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिरदो पे समात फरमाएंगे, उसके बाद नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, फिर आप प्रोग्राम यादों के झरोखे समात फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम अफगानिस्तान और पाकिस्तान गुज़श्ता हफ्ते के दौरान पेश किया जाएगा, जिसके बाद आप प्रोग्राम आईने सहाफत सुनेंगे, और उसके बाद प्रोग्राम सद्दाम की बासी हुकूमत की जानिब से हलबचा शहर पर कीमियावी हमले की मुनासबत से खुसूसी प्रोग्राम पेश किया जाएगा, और आखिर में प्रोग्राम मुकद्दस दिफा पेश किया जाएगा। तो सामी लीजिए, अब समात फरमाइए प्रोग्राम गिर्दो पेश। अजीज सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं, तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी ताहा शमील।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खबरों के बुलेटिन के साथ हाजिर खिदमत हैं, सलाम कबूल कीजिए। पहले समात फरमाइए खास खास खबरों का खुलासा। पाकिस्तान कोरोना फ्री होने के करीब पहुंच गया, हुकूमत ने तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। किसानों पर हमला केस, मुलजमान को जमानत देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समात, रियासती हुकूमत को नोटिस जारी। हुकूमत जवाब दे, मोसाद के एजेंट अरबेल में क्या कर रहे हैं, इराकी उलमा काउंसिल और मेंबरान पार्लियामेंट का मुतालबा। और पेश खबरें तफसील से। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में कोरोना वायरस के हवाले से नाफिज की जाने वाली तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के वफाकी वजीर और नेशनल कोरोना कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है कि उनका मुल्क कोरोना फ्री होने के करीब पहुंच गया है, जिसके पेश नज़र तमाम पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। असद उमर का कहना था कि अगरचे वबा पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, तहम कोरोना के मामलों में मुसलसल कमी हो रही है और वैक्सीनेशन का तनासब 70% तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि NCOC इजलास में कोरोना की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेने के बाद हमने पाबंदियां खत्म करने का फैसला किया है। कोरोना की पाबंदियों के खात्मे का ऐलान ऐसे वक्त में किया गया है जब मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि पाकिस्तान भर में अस्पतालों, क्वारंटीना सेंटर्स, वेंटिलेटर्स और घरों में कोरोना वायरस के 17,500 से ज्यादा मरीज जेर इलाज है, जबकि 14,72,000 से ज्यादा मरीज अब तक इस बीमारी से शफायाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 3,317 बताई जाती है। लखीमपुर खेरी तशद्दुद मामले में गवाहों पर मुबैना हमले की शिकायत का संजीदगी से नोटिस लेते हुए हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज रियासत उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। हिंदुस्तान की अदालत उज़्मा ने किलीदी मुलजिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मिली जमानत को मुस्तरद करने का मुतालबा करने वाली अर्जी की समाअत के बाद नोटिस जारी करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस NV रमन की सरबराही वाली बेंच ने हलाकशुदा किसानों के अहल खाना की जानिब से کلیدی ملزم آشیش مشرا کی ضمانت مسترد کرنے کی خصوصی درخواست پر سماعت کے بعد حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کے گواہوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ریاستی سرکار کو ہدایت دی۔ سپریم کورٹ اس معاملے کی اگلی سماعت 24 مارچ کو کرے گی۔ مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کے وکیل پر شانت بھوشن نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ مارے گئے کسانوں کے اہل خانہ کے وکیل پرشانت بھوشن نے عدالت عظمیٰ کو بتایا کہ اتر پردیش میں لکیم پور کھیری تشدد معاملے کی ایک گواہ پر گزشتہ جمعرات کے شب حملہ کیا گیا۔ درخواست گزاروں کا یہ بھی الزام ہے کہ ملزمان کی جانب سے گواہوں کو متاثر کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، گواہوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ جلد سماعت کی استدعا کرتے ہوئے مسٹر بھوشن نے الزام عائد کیا ہے کہ ریاست میں بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کی واپسی کے بعد ملزمین کی جانب سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سری نگر کے نوگام علاقے میں سیکورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم آرائی میں لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم ٹی آر ایف سے وابستہ 3 عسکریت پسند مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جموں کشمیر پولیس کے ایک پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ نوگام میں تصادم آرائی کے دوران 3 جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ اس ترجمان نے کہا کہ ان جنگجوؤں کی تحویل سے اسلحہ اور گولہ بارود کے علاوہ قابل اعتراض مواد بھی برآمد ہوئے ہیں۔ اس ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ قبل ازیں ذرائع نے بتایا کہ عسکریت پسندوں کے چھپنے کی اطلاع موصول ہونے پر سیکورٹی فورسز نے نوگام علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا، جس کے بعد عسکریت پسندوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں فریقین کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ دریاسنا ریل حکام نے اس تصادم آرائی کے پیش نظر بانحال بارہمولہ ریل سروس کو بدھ کے روز احتیاطی طور پر بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ افغانستان کے خلاف امریکہ کی تادیبی اقدامات اور پابندیوں کے نتیجے میں غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کی بنا پر بچوں کی اموات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بہانے تقریباً 10 ارب ڈالر کی رقم روک لی ہے اور اس رقم میں سے کچھ حصہ 11 ستمبر کے واقعے کے ہلاک شدگان کے لواحقین کو بطور تاوان ادا کرنے کے لیے ضبط کر لی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام ایسی حالت میں عمل میں لایا گیا ہے کہ افغان عوام کے لیے امداد منقطع اور یا اس کی ترسیل میں آنے والی کمی کی بنا پر افغانستان میں شدید معاشی بحران پیدا ہو گیا اور صورتحال بس سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ دراصل افغانستان میں بچوں کی شرح اموات میں بے تحاشا اضافہ ہونے کے بعد اس ملک میں بچوں کے اموات کی شرح پر قابو پانے کی غرض سے دارالحکومت کابل میں منگل کو لیڈیز ڈاکٹروں کا سمپوزیم منعقد ہوا۔ افغانستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ سن 2022 کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 13,709 بچے اور پیدائش کے وقت 26 حاملہ خواتین کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے کہا ہے کہ روس نے ایک بار پھر ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ویانا میں حتمی سمجھوتے تک رسائی کے لیے بدستور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ نے ٹویٹ کیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونے والی ملاقات بہت مفید رہی اور اس ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، ویانا مذاکرات، یوکرین، شام، یمن اور افغانستان کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حسین امیر عبداللہیہ نے بات زور دے کر کہی کہ ہمیں ایک بار پھر یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ روس ویانا میں حتمی سمجھوتے تک رسائی کے لیے ایران کا ساتھ دے گا۔ وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ اب گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ روس معاہدے تک رسائی کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرے گا اور بحران یوکرین اور ویانا مذاکرات کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسین امیر عبداللہیہ نے مزید کہا کہ روس ویانا مذاکرات کے آغاز سے ہی بہت مثبت اور مفید کردار ادا کر رہا ہے اور وہ ان مذاکرات کے اختتام اور ایک اچھا سمجھوتا طے پانے تک پوری قوت اور ثابت قدمی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ایک اچھے سمجھوتے تک رسائی کی حمایت کرتا رہے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کے لیے ایک وفد کو ساتھ لے کر دوروزہ دورے پر منگل کے دن ماسکو پہنچے، جہاں انہوں نے روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ ایران پر سے پابندیاں اٹھائے جانے سے متعلق ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان مذاکرات کا آغاز 8 فروری کو ویانا میں ہوا تھا۔ ان مذاکرات میں کئی بار وقفہ بھی ہوا اور جمعہ 11 مارچ کو ایک بار پھر ان مذاکرات میں وقفہ کیا گیا۔ آئی اے کے سربراہ رافائل گروسی نے دعویٰ کیا کہ ایران کے خلاف پابندیاں ختم کرنے کے تعلق سے ویانا مذاکرات اب سمجھوتے کے حصول کے بہت قریب تک پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کی بائیڈن انتظامیہ کہنا ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کی بدولت بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کی کوشش کر رہی ہے، تاہم اس انتظامیہ نے اب تک ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیوں سے دستبردار ہونے کا اعلان نہیں کیا ہے، اور یہ ایسی حالت میں ہے کہ مختلف امریکی حکام نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کے خلاف پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسیاں شکست سے دوچار ہوئی ہیں۔ دراصل ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے فرانسیسی ٹی وی چینل 24 سے گفتگو میں روسی وزیر خارجہ کے اس بیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکہ سے تحریری ضمانت لے لی گئی ہے اعلان کیا کہ ہم سمجھوتے کے بہت قریب تک پہنچ گئے ہیں اور روس کے خلاف عائد پابندیاں ایٹمی معاہدے کے دائرے میں تعاون کے عمل میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنیں گی۔ واضح ہے کہ یوکرین کی جنگ کی بنا پر مغربی ملکوں نے روس کے خلاف مختلف قسم کی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عراق کے صوبہ دیالہ کے علماء مسلمین یونین کے سربراہ نے کہا کہ اربیل میں موساد کے دفتر میں دہشت گرد عناصر بھرتی کیے جاتے تھے جو الحشد الشعبی کے کمانڈروں اور ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو نشانہ بناتے تھے۔ صوبہ دیالہ کی مسلم علماء کی تنظیم علماء المسلمین یونین کے سربراہ جبار المعموری نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اربیل اور عراق کے دیگر علاقوں میں موساد کے اڈوں کی موجودگی پورے ملک کے عوام کے لیے باعث تشویش ہے، کہا کہ اربیل میں موساد کے اڈے کے بارے میں ہر روز کوئی نہ کوئی اہم اور خطرناک حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ المعموری نے کہا کہ اربیل میں موساد کے اڈے کے بارے میں تمام حقائق رائے عامہ کے سامنے لانا چاہیے اور اس سلسلے میں فوراً تحقیقات شروع ہونا چاہیے، کیونکہ عراق کا آئین اس ملک میں سینی حکومت کی کسی بھی طرح کی موجودگی کا مخالف ہے۔ دوسری جانب عراقی ممبر پارلیمنٹ احمد الموسوی نے کہا کہ اربیل شہر میں صہیونیوں کی موجودگی کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور وزیر اعظم کو اربیل میں موساد کی موجودگی کا جواب دینا پڑے گا۔ عراقی پارلیمنٹ میں الصادقون دھڑے کے ممبر احمد الموسوی نے منگل کو کہا کہ عراقی پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کردستان کے شہر اربیل میں موساد کی موجودگی کے بارے میں وزیر اعظم مصطفیٰ القاظمی سے وضاحت طلب کرے۔ عراقی ممبر پارلیمنٹ نے مزید کہا کہ جو لوگ عراق کی سیکورٹی کے سلسلے میں مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، انہیں زیادہ تشویش اس بات کی تھی کہ کردستان کے علاقے میں سینی حکومت کی موجودگی کہیں فاش نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ کردستان ریجن میں سینی حکومت کی موجودگی ثابت ہو چکی ہے اور صہیونی ایجنٹ مختلف کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کی شکل میں موجود ہیں۔ عراقی ذرائع نے اتوار کی صبح اربیل میں ایک ہولناک دھماکے کی آواز سنائی دینے کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ شمالی عراق میں اربیل میں اسرائیل کی جاسوسی تنظیم موساد کے دو جدید ترین ٹریننگ سینٹر کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں سینی حکومت کی سازشوں اور شرارت کے مرکز کو بیلسٹک میزائلوں کے ذریعے نشانہ بنانے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کسی بھی طرح کی شرارت کا سخت منہ توڑ اور تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے شہر مشہد کے دینی تعلیمی مرکز کے طلبہ اور اساتذہ نے سعودی عرب میں شیعہ نوجوانوں کی سزا موت کے خلاف مظاہرے کیے ہیں۔ مظاہرین نے بے گناہ شیعہ نوجوانوں کے سر قلم کیے جانے کی مذمت کی اور سعودی عرب، امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف شدید نعرے لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ سعودی عرب پر مسلط آل سعود کی ڈکٹیٹر خاندانی حکومت خائن اور غدار ہے۔ مظاہرین نے آل سعود مردہ باد، امریکہ مردہ باد اور اسرائیل مردہ باد کے نعرے لگائے اور سعودی حکومت کے جرائم سے نفرت و بیزاری کا اعلان کیا۔ مظاہرین نے پاکستان، افغانستان اور یمن میں بھی سامراج کے اہلکاروں کے جرائم کی شدید مذمت کی۔ ایران کے صوبہ خراسان کے دینی تعلیمی مرکز نے سلسلے میں ایک مذمتی بیان بھی جاری کیا جو مظاہرین کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس بیان میں کہا گیا کہ آل سعود شیعہ مسلمانوں کی جانب سے حکومتی استبداد کی مخالفت کو دہشت گرد کہتی ہے اور اس کے ذریعے رائے عامہ کو گمراہ کرتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے دعوے تو کرتے ہیں لیکن اس اقدام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ سعودی حکومت ہر سال آل سعود کی ڈکٹیٹر حکومت کے مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو آزادی بیان اور انسدادی دہشت گردی کے بہانے سخت سزائیں دیتی ہے اور ان کے سر قلم کر دیتی ہے۔ سعودی اتحاد کی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمن کے صوبہ صنعاء کے مختلف علاقوں پر بمباری کی ہے۔ یمن میں بے گناہ عام شہریوں کے خلاف سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور سعودی اتحاد کے جنگی طیارے اب توپ خانے یمن کے مختلف علاقوں کو اپنی بمباری اور گولہ باری کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تخوی، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ جی تخوی صاحب، افغانستان کے خلاف امریکہ کے تادیبی اقدامات اور پابندیوں کے نتیجے میں غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کی بنا پر بچوں کی اموات میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، اس سلسلے میں آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
جی ہاں، یہ خبریں جو ہیں وہ مسلسل افغانستان کے حوالے سے میڈیا میں منعقد ہو رہی ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں شدید غذائی قلت کا بھی سامنا ہے، اور اسی طریقے سے جو وہاں کی معاشی صورتحال ہے وہ بھی بڑی متاثر کن ہے، اور جو مناظر میڈیا پر دکھائے جا رہے ہیں وہ اس حوالے سے بھی بڑے مثلاً دلخراش مناظر ہیں، اور بچوں کی جو اموات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، میں تھوڑا سا حسین اختر صاحب میں پیچھے جاؤں گا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بہانے تقریباً $10 ارب کی رقم روک لی ہے، اور اس رقم میں سے کچھ حصہ 11 ستمبر کے واقعے کے ہلاک شدگان کے لواحقین کو بطور تاوان ادا کرنے کے لیے جو ہے وہ ضبط کر لی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ اقدام ایسی حالت میں عمل میں لایا گیا ہے کہ افغان عوام کے لیے امداد منقطع یا اس کی ترسیل میں آنے والی کمی کی بنا پر افغانستان میں شدید معاشی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے، اور صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ افغانستان کے عوام کے لیے مشکلات کے علاوہ اور کچھ لے کر نہیں آ رہا، اور سردیوں کا بھی ایک بہت ہی سخت دور افغانستان کے عوام ابھی تک گزار رہے ہیں، اور میں نے کچھ مثلاً کلپس دیکھے کہ جس کے اندر جو ہے خواتین دلخراش انداز میں جو ہے وہ اپنی مشکلات کا ذکر کر رہی تھیں، اور دیکھ کر جو ہے وہ دل بڑا جو ہے وہ غمزدہ بہرحال ہمارا ہوا۔ افغانستان میں بچوں کی شرح اموات میں بے تحاشا اضافہ ہونے کے بعد اس ملک میں بچوں کی اموات کی شرح پر قابو پانے کی غرض سے دارالحکومت کابل میں گزشتہ روز لیڈیز ڈاکٹروں کا سمپوزیم منعقد ہوا۔ افغانستان کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ سن 2022 کے آغاز کے بعد سے اب تک تقریباً 13,709 بچے اور پیدائش کے وقت 26 حاملہ خواتین کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، یعنی کہ یہ واقعاً ایک دل خراش اور بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور ہر سننے والا جو ہے اس قسم کی خبروں کو سن کر جو ہے وہ بڑا غمزدہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرف جدید دنیا کا جو ہے وہ ایک شکل پیش کرتے ہیں، لیکن خواتین زچگی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ واقعاً ایک بہت ہی المیہ ہے۔ افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ رواں سال کے ابتدائی مہینوں میں پیدا ہونے والے تقریباً 1,24,800 بچوں میں سے تقریباً 11% بچے پیدا ہونے کے بعد موت سے ہمکنار ہو گئے، یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان میں جو یہ مثلاً نوزائیدہ بچوں اور مثلاً حاملہ خواتین کی یہ جو اموات کا جو سلسلہ ہے اس کا براہ راست تعلق جو ہے وہ غذائی قلت سے ہے، یعنی کہ افغانستان کے بچوں ہوں یا خواتین ہوں ان کو اس وقت پوری غذا جو ہے وہ میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ المناک اور دردناک خبریں ہم سن رہے ہیں۔ افغانستان کے طبی اور محکمہ امیگریشن کا کہنا ہے کہ یورپ و امریکہ کے منفی پروپیگنڈے کی بنا پر بہت سے طبی ماہرین اور ڈاکٹر ملک چھوڑ کر جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ ایک لیڈیز ہسپتال کے سربراہ ڈاکٹر رحیم فیضی کا کہنا ہے کہ افغانستان کو نہ صرف دواؤں بلکہ طبی عملے کی بھی شدید ضرورت ہے اور شدید بحران کا جو ہے وہ اس وقت افغانستان شکار ہے. لیڈیز ڈاکٹروں کی انجمن کی سربراہ نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ بچوں اور ماؤں کی اموات کی شرح کے لحاظ سے افغانستان کا شمار ایشیا میں پہلے نمبر پر ہوتا ہے اور یہ شرح نہایت افسوسناک ہے. کچھ عرصے قبل اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے نے بھی ایک رپورٹ میں افغانستان میں بچوں کی پیدائش کے وقت بچوں اور ماؤں کی بڑھتی ہوئی اموات پر حسین اختر صاحب نہایت تشویش کا اظہار کیا اور ان سب مسائل اور مشکلات اور اسی طرح بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کے انتباہات اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی اپیل کے باوجود امریکہ افغانستان کے اثاثے اور رقم واپس کرنے سے انکار کر رہا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ افغانستان پر اس کے براہ راست اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اور میں اگر وقت ہو تو ایک چھوٹی سی بات اور کرتا چلوں کہ میں نے ایک غیر ملکی میڈیا پر ایک خبر دیکھی کہ جس میں یہ انکشاف کیا گیا کہ جو غریب خاندان ہیں حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. اور یہ جو خبر میں نے دیکھی اور سنی تو واقعی میں بہت زیادہ جو ہے وہ دکھی ہوا اور ہر انسان جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر عالمی برادری کو توجہ دینی چاہیے اور خاص طور پر وہ ممالک کے جو افغانستان کے اندر رہے ہیں اور ان کو ان کی مشکلات کا پتہ ہے اس حوالے سے فوری اقدامات کی ضرورت ہے.
بہت شکریہ حسین تخوی صاحب اس سیاسی گفتگو کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے, دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے. ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے, جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے. دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے, دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے۔ کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل ہر محفل میں، جلوہ حق دنیا کو دکھایا، جلوہ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، و سامعین ابھی سماعت فرمائے تھے نعت رسول مقبول، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد پیش کیا جائے گا افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران، لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 25 اسفند، 13 شعبان اور 16 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ تیرہ شعبان سن 1200 ہجری قمری کو مشہور عالم دین حسین بن محمد صالح خالدی کا انتقال ہوا، وہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور وہیں تعلیم حاصل کی۔ وہ ایک بڑے دانشور اور ممتاز کاتب تھے اور اپنی خطاطی کی بنا پر خاص شہرت رکھتے تھے۔ حسین بن محمد صالح خالدی ایک اچھے شاعر بھی تھے اور عربی زبان میں اچھے شعر کہتے تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سولہ مارچ سن 1898 عیسوی کو پیسہ اخبار روزنامہ بنا۔ پیسہ اخبار اردو صحافت میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے پہلی بار جنوری سن 1887 میں معروف صحافی منشی محبوب عالم نے جاری کیا تھا۔ اس اخبار نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے ہم عصر اخبار عام کو پیچھے چھوڑ دیا اور زمیندار کی اشاعت تک صحافتی دنیا میں اسی کا چرچا رہا۔ اس اخبار کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس کی قیمت 1 پیسہ تھی۔ سن 1924 میں پیسہ اخبار کے چھاپا خانے میں آگ لگ گئی، جس سے بھاری مالی نقصان ہوا اور پریس کی مشینیں ناکارہ ہو گئیں۔ اسی لیے یہ اخبار بھی تقریباً نصف صدی کے بعد بند ہو گیا۔ منشی محبوب عالم کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن نے اس محلے کا نام پیسہ اخبار رکھ دیا، جہاں سے یہ اخبار شائع ہوتا تھا۔ پچیس اسفن سن 1285 ہجری شمسی کو معروف ایرانی شاعرہ پروین اعتصامی ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے ایک علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ان کے والد یوسف اعتصام الملک اپنے زمانے کے نامور مترجم اور مصنف تھے۔ پروین اعتصامی نے فارسی اور عربی ادب کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ ان میں بچپن سے ہی شعر گوئی کی صلاحیت موجود تھی۔ طالب علمی کے زمانے میں وہ اسکول کی بہترین طالبہ تھیں اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد تدریس میں مشغول ہو گئیں۔ پروین اعتصامی اپنے والد کے ملکی اور غیر ملکی سفر میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ پروین اعتصامی کا دیوان قصیدوں، قطعوں، مثنویوں اور غزلوں پر مشتمل ہے۔ ان کے اشعار عرفانی، اخلاقی اور دینی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ پروین اعتصامی نے صرف 35 سال کی عمر پائی۔ سولہ مارچ سن 1940 عیسوی کو سویڈن کی مصنفہ سیلما لاگر لوف کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1858 میں پیدا ہوئی تھی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے تدریس اور افسانہ نویسی کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے 1909 میں ادب کا نوبل انعام حاصل کیا اور یہ انعام حاصل کرنے والی وہ پہلی خاتون تھی۔ تیرہ شعبان سن 1379 ہجری قمری کو ایران کی ایک معروف علمی اور ادبی شخصیت ابوالحسن فروغی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے اپنے آبائی شہر تہران میں قدیم اور جدید علوم کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد وہ تاریخ اور جغرافیہ کی تدریس میں مشغول ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد تہران یونیورسٹی کے استاد اور فارسی زبان اور لغت کے تحقیقی مرکز کے رکن بن گئے۔ ابوالحسن فروغی نے گراں قدر کتابیں تصنیف کی ہیں، جن میں تاریخ ادبیات ایران، سرمایہ سعادت اور فرانسیسی زبان میں پیرس سے شائع ہونے والی کتاب فلسفی اور سماجی عقائد خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس اسفن سن 1366 ہجری شمسی کو عراق کی باسی حکومت کے متعدد جنگی طیاروں نے شمال مشرق عراق میں واقع کرد آبادی والے شہر حلبچہ پر شدید کیمیاوی بمباری کی۔ ایسے حالات میں یہ حملہ کیا گیا کہ ایک طرف تو عراقی فوج ایرانی افواج اور عراقی جانباز کردوں کا مقابلہ کرنے سے قاصر تھی، اور دوسری طرف حلبچہ کے عوام نے عراقی حکومت کے بے انتہا ظلم و ستم کے سبب اسلامی جمہوریہ ایران کے فوجیوں کا خیر مقدم کیا، جس کے نتیجے میں ان کو عراقی حکومت کی انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ حلبچہ پر عراقی فوج کے بے رحمانہ حملے میں 5000 سے زیادہ بے گناہ افراد مارے گئے۔ یہ حملہ اپنے ہی ملک کے شہریوں پر صدام کے صفاکانہ مظالم کا ایک اہم نمونہ ہے۔ سولہ مارچ سن 2014 عیسوی کو کریمیا کے عوام نے ایک ریفرنڈم میں روس سے کریمیا کے الحاق کے حق میں ووٹ دیا۔ یوکرین کے صدر وکٹر یانکوویچ کی حکومت گرنے اور روس اور یوکرین کے تعلقات کشیدہ ہونے پر ساحلی شہر سیواستوپول کی بندرگاہ پر موجود روس کے بحری بیڑے نے کریمیا کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس کے بعد روسی فوج کریمیا پہنچ گئی۔ روسی حکومت نے اسی اقدام کے جواز کے لیے کریمیا میں ریفرنڈم کرایا تھا۔ کریمیا کی اکثریت روس نژاد تھی، اس لیے ریفرنڈم میں روس سے الحاق کے لیے کریمیا کے لوگوں کا ووٹ دینا غیر متوقع نہیں تھا۔ ریفرنڈم میں کریمیا کے 95% سے زیادہ افراد نے روس سے الحاق کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران
تمام ہفتہ وار پروگرام افغانستان اور پاکستان لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم افغانستان اور پاکستان میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے بعض اہم واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، پاکستان نے اپنی سرزمین پر میزائل گرنے کے واقعے پر ہندوستان سے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ہندوستان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک میزائل تکنیکی خرابی کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر فائر ہو گیا تھا جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر جا کر گرا۔ نئی دہلی نے اس معاملے کی داخلی طور پر تحقیقات کرانے کا فیصلہ کیا ہے، جسے ماننے سے پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ پاکستان نے اس معاملے میں بین الاقوامی برادری سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری شدہ بیان میں آیا ہے کہ اس طرح کے حساس معاملے میں ہندوستانی حکومت کا بس اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ پاکستان اس واقعے کی سچائی کو سامنے لانے کے لیے مشترکہ تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی وزارت دفاع نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ 9 مارچ کو معمول کی دیکھ بھال کے دوران ایک میزائل حادثاتی طور پر فائر ہو گیا تھا، جس کا سنجیدگی کے ساتھ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ کوئی بھی طاقت ان کے ملک پر دباؤ نہیں ڈال سکتی۔ جدید ترین لڑاکا طیاروں کی فضائیہ میں شمولیت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بہت دشوار ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں ملک اجڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی عوام نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں پوری قوت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہم پر دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ پچھلے چند ہفتوں کے دوران پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پاکستان کے بیرونی دباؤ میں نہ آنے کی بات کر چکے ہیں۔ وہ اس سے پہلے جنگ یوکرین کے معاملے پر یورپی یونین اور امریکہ کے دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ یورپ ہمیں اپنا غلام نہ سمجھے۔ واضح ہے کہ یورپی یونین اور امریکہ نے یوکرین کے معاملے میں
پاکستان سے روس کی مذمت کرنے اور جنرل اسمبلی میں روس کے خلاف ووٹ دینے کا مطالبہ کیا تھا، جسے پاکستان نے سختی کے ساتھ مسترد کر دیا تھا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قومی اور اسلامی اقدار کے تناظر میں ملک میں خواتین کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے خواتین سے یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے مسائل پر توجہ دی جائے گی اور قومی و اسلامی اقدار اور قبول شدہ رسم و رواج کے مطابق خواتین کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کی ایسی حالت میں قدردانی کی جا رہی ہے کہ افغان خواتین اپنے حقوق سے محروم ہیں اور ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی اعلیٰ قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ افغان خواتین کے جائز و قانونی حقوق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کا مطلب مساوی انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ گزشتہ ہفتے پارلیمنٹ لاجی سے حراست میں لیے گئے جمعیت علماء اسلام فے کے کارکنوں اور اراکین قومی اسمبلی کو رہا کر دیا گیا۔ جے یو آئی کے تمام کارکنوں کو شخصی ضمانت اور ضمانتی مطلبوں پر رہا کیا گیا۔ رہائی کے بعد جے یو آئی ایف کے کارکن اور دونوں ایم این ایز تھانہ آپارہ سے روانہ ہو گئے۔ جے یو آئی ایف کے گرفتار کارکنان کو جیل وین میں تھانہ آپارہ منتقل کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے دو ارکان قومی اسمبلی کو ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ اسلام آباد میں ہنگامی پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ جے یو آئی ارکان قومی اسمبلی کو ہم نے گرفتار نہیں کیا، بلکہ ہم مولانا فضل الرحمان کو بھی گرفتار نہیں کریں گے، ان کی کمپنی کی مشہوری نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا، جو تشدد کرے گا اسے کچل دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پارلیمنٹ لاجز میں جمعیت علماء اسلام کے محافظ دستے انصار الاسلام کی موجودگی پر وفاقی پولیس نے آپریشن کر کے رکن قومی اسمبلی سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کر لیا تھا۔ پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد میں آپریشن ڈی آئی جی آپریشنز کی کمانڈ میں کیا گیا۔ میڈیا کو پارلیمنٹ لاجی سے نکال دیا گیا، جس کے بعد پولیس کی نفری نے صلاح الدین ایوبی کے لاج کا دروازہ توڑ کر گرفتاریاں شروع کیں۔ پولیس نے 10 افراد کو تھانہ سیکرٹریٹ منتقل کر دیا ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں جے یو آئی کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی، جمال الدین اور جے یو آئی اسلام آباد کے ترجمان مفتی عبداللہ بھی شامل ہیں۔ پولیس نے انصار الاسلام کے خلاف آپریشن 30 منٹ تک جاری رکھا، جبکہ اس دوران انصار الاسلام کے کئی رہنما کپڑے بدل کر لاجز سے نکل گئے۔ پولیس آپریشن کے بعد پارلیمنٹ لاجز میں پولیس کی مزید نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے، جبکہ آپریشن کرنے والی ٹیم پارلیمنٹ لاجز سے روانہ ہو گئی۔ شمالی اور مغربی افغانستان میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 7 عام شہری مارے گئے۔ نامعلوم مسلح افراد نے اتوار کی شام صوبہ ہرات کے شہر انجیل میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے۔ مرنے والوں میں 3 کم سن بچے اور ان کی ماں بھی شامل ہے۔ اس سے پہلے نامعلوم مسلح افراد نے صوبہ بلخ میں فائرنگ کر کے 2 نوجوان لڑکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ گزشتہ چند ماہ کے دوران افغانستان کے مختلف علاقوں میں مسلح حملے اور بم دھماکے ہوتے رہے ہیں، جن میں زیادہ تر کی ذمہ داری دہشت گرد گروہ داعش نے قبول کی۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد اس ملک کے مختلف شہروں میں اغوا اور قتل کے واقعات میں اضافے کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مجھے سیاست میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، کہ جو کچھ میں چاہتا تھا وہ مجھے مل چکا تھا، لیکن میں صرف نوجوانوں کے مستقبل کی خاطر سیاست میں آیا۔ پنجاب کے شہر حافظ آباد میں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جب میرے 5 سال پورے ہو جائیں گے تو وعدہ ہے کہ جتنا کام ہم نے کیا ہوگا 5 سال میں اتنا کام کسی حکومت نے نہیں کیا ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا کہ قوم جب بنتی ہے جب اس کا نظریہ ایک ہو۔ جاگ پنجابی جاگ، سندھو دیش، بلوچستان کی آزادی کی تحریک یا پختونستان، جب تک ہم یہ نعرے نہیں چھوڑیں گے ہم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ قوم کی تربیت کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بناؤں اور قوم کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی۔ انہوں نے مدینے کی ریاست میں تمام مذاہب کو جمع کیا، جس میں مسلم بھی تھے اور غیر مسلم بھی، جو کہ ایک نظریے پر جمع ہوئے۔ عمران خان نے کہا کہ 25 سال سے اپنی قوم کو تبلیغ کر رہا ہوں کہ اگر عظیم قوم بننا ہے تو اچھائی کا ساتھ دیں۔ میں اس لیے سیاست میں نہیں آیا کہ آلو کی قیمت کیا ہے اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہے، میں نوجوانوں کو ایک قوم بنانے کے لیے سیاست میں آیا۔ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک تعلیمی نصاب کے لیے آئے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ریاست کو گرانے کے لیے لوگوں کا ضمیر خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی پیسے کے زور پر حکومت گرانے کی کوشش کرے تو قوم مقابلہ کرتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ قوم کا لیڈر کسی کے سامنے نہیں جھکتا، لیکن ہمارے حکمرانوں کی امریکی صدر کے سامنے کانپیں ٹانگ رہی ہوتی ہیں اور پرچی ہاتھ میں ہوتی ہے کہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکل جائے۔ عمران خان نے کہا کہ میں نے یورپی یونین پر تنقید کی تو شہباز شریف، فضل الرحمان اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں، یعنی بلاول نے کہا کہ میں نے بڑا ظلم کر دیا۔ میں نے یورپی یونین پر ٹھیک تنقید کی، میں نے مغرب میں ایک عمر گزاری ہے اور میں ان سے زیادہ مغرب کو جانتا ہوں، میری زندگی مغرب میں گزری، جو ان کے جوتے پالش کرے وہ اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ 10 سال 2008 سے 2018 تک ملک میں 400 ڈرون حملے ہوئے، لیکن آصف زرداری اور نواز شریف جو حکمران تھے انہوں نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ مغربی حکمران آپ کی عزت اس وقت کرتے ہیں جب انہیں نظر آئے کہ ہمیں اپنے ملک کی فکر ہے۔ جب یہاں کوئی سفیر یا حکمران مجھ سے ملنے آتا ہے تو اس کی پوری زندگی کی تفصیلات مجھے فراہم کی جاتی ہیں، اسی طرح جب ہمارے حکمران ملنے کہیں اور جاتے ہیں تو وہاں بھی ملاقات سے قبل آپ کی تفصیلات وہاں پہنچا دی جاتی ہیں، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ لندن میں آپ کی پراپرٹی کتنی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ 25 سال قبل بھی قوم سے کہا تھا کہ نہ کسی کے سامنے جھکوں گا اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا۔ 15 سال بعد سارے مسلمان ممالک کے وزراء خارجہ OIC کانفرنس میں اسلام آباد آ رہے ہیں۔ ہم سب ممالک سے تعلقات رکھتے ہیں لیکن ملکی مفاد پر سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بننے جا رہا ہے، ہمیں دنیا کو مثال دینی ہوگی کہ ریاست مدینہ کے اصول کیا تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 3 چوہے میرا شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں، جلد آپ ان 3 کا شکار ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئین صحافت۔ سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک مختصر نگاہ ڈالیں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جامع جم سے. جامع جم نے لکھا ہے، مجرم حکومتوں کے سامنے ڈٹ جانا قابل فخر ہے، قدس بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف. پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل قانی نے کہا ہے کہ مجرم حکومتوں کا مقابلہ کرنا ایک قابل فخر کام ہے، اور آج دشمنوں کی شکست اور ذلت نیز استقامتی محاذ کی کامیابیاں سب کچھ اس ولایت فقی کے نظام کی دین ہے، اور جب تک قوم ولایت فقی کے نور سے مستفید رہے گی طاقتور اور ناقابل شکست بنی رہے گی. انہوں نے ایران کے خلاف دشمنوں کی جاری جنگ کے سلسلے میں کہا کہ میدان جنگ اٹھنے اور گرنے کی جگہ ہے، اور جرائم پیشہ حکومتوں سے مقابلہ کرنا ہی قابل فخر ہے. جنرل کہانی نے کہا کہ اسلامی انقلاب کے سپوت اور بغیر سرحدوں کے اسلامی سپاہی ولی امر مسلمین کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے دشمنوں کی جنگ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اب اس میدان میں انہیں تجربہ بھی حاصل ہو گیا جو استقامتی محاذ کا ثمرہ ہے. القدس العربی نے لکھا ہے، اسرائیلی جرائم اور بحران یوکرین کا غلط استعمال. اخبار لکھتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سنی حکومت عالمی حالات کو فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے لیے استعمال کر رہی ہے. حالانکہ سیونی حکومت کو ظلم و جور کی اپنی پالیسیوں پر عمل کرنے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن موجودہ حالات میں کہ جب پوری دنیا یوکرین کی جنگ پر توجہ دے رہی ہے، سیونی حکومت کے جرائم میں شدت پیدا ہو گئی ہے. حالیہ دنوں میں سیونی فوجیوں نے کلندیا، بلاتا اور ربط میں 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، جبکہ کچھ ہی دنوں قبل ایک ویڈیو کلپ بھی منظر عام پر آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سیونی فوجیوں نے کس طرح ایک کارخانے کے نگہبان فلسطینی نوجوان پر کتا چھوڑا، اور جب وہ اسے نوچنے لگا تو سیونی فوج اس کے پاس کھڑے تفریح کر رہے تھے. رپورٹوں کے مطابق سیونی فوج نے رواں سال میں ہی 8,000 سے زائد فلسطینیوں کو قید کیا ہے. کئی عالمی تنظیموں نے سیونی حکومت کے جرائم کو جنگی جرم قرار دیا ہے، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے تو اسے اپارتھائیڈ حکومت تک کہا ہے. سامن، ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ قومی آواز نے لکھا ہے، ملک کو فرقہ پرستی کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے. اخبار لکھتا ہے، حجاب سے متعلق کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور طالبات کی تمام عرضیاں خارج کر دی گئی ہیں، یعنی اسکولوں میں طالبات کو اسکارف یا حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حجاب مذہب کا لازمی جز نہیں ہے. بہرحال اس کے ساتھ ایک جانب جہاں اتر پردیش جیسی بڑی ریاست میں بی جے پی کی واپسی نے فرقہ پرست قوتوں کے حوصلے بلند کر دیے ہیں، وہیں پورے ملک میں فلم کشمیر فائلز کو لے کر بھی سماج منقسم نظر آ رہے. لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اتر پردیش اسمبلی انتخابات میں سماج پوری طرح منقسم نظر آیا، لیکن جہاں اکثریتی طبقے نے بی جے پی کے پھول کو کھلا دیا، وہیں اقلیتوں کو سماجوادی کی سائیکل پر سواری ملی. لیکن اس سب کے بیچ ہندوستان کہیں پیچھے رہ گیا. موجودہ حالات میں یہ حجاب پہننے اور حجاب نہ پہننے کی بیماری یہیں تک رہے تو بہتر ہے، لیکن ایسا لگتا نہیں، کیونکہ دوسری ریاستوں میں بھی اس کا نفاذ ہوگا، اور پھر اقلیتوں کی جانب سے کسی کو سپریم کورٹ میں بھی بھیجا جائے گا، جس کا مطلب ہے کہ معاملہ زندہ رہے گا، اور مدعا زندہ رہنے کا مطلب ہے سماج میں فرقہ پرستی کا سانپ اپنا زہریلا پھن نکالے موجود رہے گا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، مغرب کو چیلنج کرنے پر عدم اعتماد، وزیراعظم کا کہنا درست، شاہ محمود. عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بعض وزراء کے موقف میں تضادات پر مبنی بیانات اس امر کے غمازی کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کی کامیابی کی شکل میں حکومت کا متوقع بیانیہ کیا ہوگا اور مجوزہ اقدامات کیا ہوں گے. یاد رہے کہ وزراء نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنے سے قبل ہی اسے غیر ملکی سازش اور بیرون فنڈنگ سے چلنے والی تحریک قرار دیا تھا. پھر خود وزیراعظم نے بھی ایک انٹرویو دیتے ہوئے امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے سوال پر انکار کرتے ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ کی اصطلاح استعمال کی تھی. پھر یورپی یونین کی جانب سے پاکستان کو خط پر رد عمل کا اظہار ایک مخصوص پیرائے میں کرتے ہوئے اس پر تنقید بھی کی تھی، اور اپنے موقع پر قائم رہتے ہوئے اسے قومی مفاد میں دیا جانے والا بیان کرا دیا تھا، جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا. منگل کو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سوال کے جواب میں کہ کیا وزیراعظم کو اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا اس لیے ہے کہ انہوں نے مغرب کو چیلنج کیا تھا، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ مشاہدہ درست ہے۔ سامعین، مہر نیوز ایجنسی لکھتی ہے، ایران کسی بھی بحران یا تنازع کا حل جنگ کو نہیں سمجھتا، وزیر خارجہ کی روسی ہم منصب سے ملاقات۔ اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور عالمی حالات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ نے ایرانی صدر کے دورہ ماسکو میں ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے روس سمیت تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں فروغ کے لیے ایران کے عزم کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں سے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ انہوں نے روس کے اپنے دورے میں یوکرین کے وزیر خارجہ کا پیغام بھی روسی حکام تک پہنچایا اور اعلان کیا کہ ایران روس اور یوکرین کے اختلافات کے پرامن حل کی راہ میں کسی بھی قسم کے تعاون سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ وزیر خارجہ ایران نے کہا کہ ہم دنیا کے کسی بھی حصے میں جنگ کے خلاف ہیں، چاہے جنگ یوکرین میں ہو یا افغانستان ہو، شام ہو، یمن میں ہو۔ البراسا نیوز نے لکھا ہے، اسرائیل کی وجہ سے القاظمی سے جواب طلب کیا جائے گا۔ عراق میں رکن پارلیمنٹ زرغام مالکی نے زور دے کر کہا ہے کہ پارلیمنٹ اربیل میں اسرائیلی اڈوں کی وجہ سے وزیراعظم سے وضاحت طلب کرے گی۔ المالکی نے معلومات ٹی وی چینل کے ساتھ ایک گفتگو میں کہا کہ عراقی کردستان میں اسرائیل کی موجودگی کی وجہ سے ہم اسپیکر سے یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ عبوری وزیراعظم القاظمی کو وضاحت کے لیے پارلیمنٹ میں طلب کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے حلبچہ پر کیمیائی حملوں کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم اپنا ہفتہ وار پروگرام مقدس دفاع نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ۔
سامعین، صدام کی باسی حکومت کی جانب سے حلبچہ شہر پر کیے گئے کیمیائی حملے کی برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں انسانیت کے خلاف انجام پانے والے اس واقعے پر انسانی حقوق کے ذمہ داروں کی خاموشی کے تناظر میں گفتگو کریں گے۔ سامعین، 16 مارچ 1988 میں کرد شہر حلبچہ پر صدام کی باسی حکومت کے کیمیاوی حملے کی برسی ہے۔ حلبچہ پر 5 گھنٹے کا کیمیائی حملہ صدام کی فوج کے آپریشن انفال کا حصہ تھا۔ یہ کاروائی عراق کے کرد صوبوں کرکوک، دیالا، نینوا اور صلاح الدین میں صدام کے کزن علی حسن مجید کی سربراہی میں کی گئی، جو علی کیمیکل کے نام سے مشہور ہے۔ والفجر کے کامیاب فوجی آپریشن کے بعد عراقی کردستان کے 10 حصے ایرانی فورسز کے قبضے میں آ گئے، جس کا ان علاقوں کے لوگوں نے خیر مقدم کیا۔ تاہم اس واقعے پر صدام کا رد عمل دیوانہ پن پر مبنی تھا۔ اس نے ان علاقوں پر کیمیائی بمباری کا حکم دیا۔ اس حملے کے نتیجے میں حلبچہ کے تقریباً 5,000 شہری مارے گئے۔ حلبچہ سے پہلے صدام کی حکومت نے 28 جولائی 1987 کو ایران کے سرحدی شہر سردشت کو کیمیائی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ اس حملے میں بہت سے شہری مارے گئے تھے اور مزید 8,000 کو زہریلی گیسوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس جرم کے بعد عالمی برادری کی خاموشی صدام کی حکومت کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھنے اور اس کے بعد سے ایران کے مختلف حصوں اور عراق کے کرد علاقوں پر بمباری جاری رکھنے کا سبب بنی۔ 1980 کی دہائی کے اواخر سے عراق میں باسی حکومت نے امریکہ، ہالینڈ، جرمنی اور فرانس سمیت بعض ممالک کے ماہرین اور سائنسدانوں کی براہ راست مدد سے کیمیائی مواد اور پیداواری آلات کی خریداری کی اور دھوکہ دہی کے لیے کیڑے مار ادویات کیمیائی کھاد کے نام سے اس منصوبے کو چھپایا گیا، اور یہ سب کچھ مغربی ممالک اور ان کی کمپنیوں کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اسی لیے ان ممالک نے صدام کی حکومت کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیان جاری کرنے سے روک دیا۔ حلبچہ پر بمباری کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تقریباً 50 دن بعد تک اس حملے پر کوئی موقف نہیں لیا، اور اس کے بعد بھی اس نے صدام کی حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے سے انکار کر دیا۔ کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیمیائی ہتھیاروں کے کنونشنز کے تحت ممنوع ہے۔ اس میدان میں پہلا اہم کنونشن جنیوا کنونشن ہے۔ یہ کنونشن جنگ میں ایسے مادوں کے استعمال کی ممانعت کے لیے تیار کیا گیا ہے جو دم گھٹنے اور زہر آلود ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کنونشن کی 1925 میں توثیق ہوئی اور 8 فروری 1928 کو نافذ العمل ہوا۔ نورمبرگ ٹریبنل 1964 کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت، 1922 کے واشنگٹن کنونشن کے آرٹیکل 5 اور کیمیکل ہتھیاروں کی ممانعت سے متعلق کنونشن کی قراردادوں کے تحت ان ہتھیاروں کا استعمال ممنوع ہے۔ ان بین الاقوامی معاہدوں کے باوجود یورپی کمپنیاں، جن میں ہالینڈ، جرمنی اور فرانس کی کمپنیاں شامل ہیں، نے ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ کے دوران صدام کی باسی حکومت کو ہتھیار اور کیمیائی مواد فروخت کیا۔ دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ جنگ میں صدام کے کیمیائی ہتھیاروں بشمول سائرن گیس، اعصابی گیس اور مسٹرڈ گیس کے استعمال سے آگاہ تھا، اور اس نے عراقی فوج کو تکنیکی اور انٹیلیجنس مدد بھی فراہم کی۔ فورن پالیسی میگزین نے 26 اگست 1913 عیسوی کو ان دستاویزات کا حوالہ دیا جو مسلط کردہ جنگ کے آخری مہینوں میں عراقی کردستان میں باسی حکومت کی کارروائیوں میں امریکہ کے بالواسطہ کردار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ فورن پالیسی کے مطابق 1988 میں امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایران عراق کی دفاعی لائنوں میں دھڑاڑ کا استعمال کرتے ہوئے تصویراتی طور پر اہم فتح کے دہانے پر ہیں۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت نے اس وقت عراقیوں کو ایرانی فوج کے مقام کے بارے میں پوری معلومات کے ساتھ آگاہ کیا تھا کہ عراقی فوج ایرانی افواج کو روکنے کے لیے کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کرے۔ بیلجیم کے گون فلینڈرس اسپتال میں لیبورٹری کے ڈائریکٹر پروفیسر اوبن ہینڈرکیس کا کہنا ہے کہ عراق میں باسی حکومت نے حلبچہ کے خلاف 3 مختلف قسم کی گیس استعمال کی ہے۔ ان میں مسٹرڈ گیس، اعصابی گیس، وی ایکس اور سائنوجن گیس شامل ہیں، جن کے ذریعے سے لوگوں کی اموات واقع ہوئی ہے، اور یہ مہلک گیسوں میں سے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ نے 30 دسمبر 2002 کو عراق پر امریکی قیادت میں حملے سے 3 ماہ قبل رپورٹ کیا تھا کہ اس بات کا ثبوت موجود ہے کہ ڈونلڈ ریگن انتظامیہ اور پھر جارج ڈبلیو بش نے صدام کی حکومت کے ساتھ زہریلے کیمیکلز اور وائرس فروخت کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سردشت اور حلبچہ کے شہروں پر کیمیائی حملے کے بعد صدام نے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کا اعتراف کیا اور یہاں تک کہ ایرانی عوام کو دھمکی دی کہ وہ دوسرے شہروں پر بھی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کریں گے۔ اگرچہ 8 سالہ جنگ کے آغاز کے بعد حلبچہ کیمیائی حملہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کے کیمیائی حملے ایرانی فوجیوں اور شہریوں کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے اندر عراقی شہریوں کے خلاف کیے گئے، اور اس نے صدامی جرائم کو مزید نمایاں کر دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے صدام کے کیمیائی حملوں کے سانحے کے بارے میں فرمایا ہے، صدام نے یہ کیا کیا، لیکن صدام کے پیچھے کون تھا؟ یہ امریکی تھے، یہ مغرب والے تھے، وہ وہی تھے جنہوں نے صدام کو کیمیائی بم دیے۔ انہوں نے کیمیائی ہتھیار استعمال کرنے کے لیے سبز جھنڈی دکھائی اور اس عظیم جرم اور اس عجیب و غریب قتل عام کے سامنے خاموش رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، پروگرام مقدس دفاع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمین کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں مقدس دفاع اور اس میں پیش آنے والے بعض واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، اس پروگرام میں نوجوان ایرانی مجاہدین کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گہرے اور روحانی تعلق کی یادوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عراق میں ڈکٹیٹر صدام حسین کی حکومت کے بزدلانہ حملے کے خلاف ایرانی جنگجوؤں کے 8 سالہ مقدس دفاعی سلسلے کے 5ویں پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایک طویل اور وحشیانہ جنگ کے خلاف ایرانی قوم کی 8 سالہ مزاحمت کے اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو دوسری جنگوں کے مقابلے میں ایران کے خلاف صدام کی مسلط کردہ جنگ کی ایک خاص اور مختلف خصوصیت ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ بسیج کی تشکیل کا حکم انقلاب اسلامی کے سپریم لیڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، جو صدام کے ایران پر حملے سے تقریباً 1 سال قبل تھا۔ ایران کے خلاف صدام کی 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کی ایک امتیازی خصوصیت
امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور نوجوان ایرانی مجاہدین کے درمیان گہرے جذباتی اور روحانی تعلقات تھے۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اعلی روحانیت اور اخلاص نیز ایرانی جوانوں کے دلوں میں رہبر انقلاب اسلامی کی محبت اور عقیدت کا اثر نہ ہوتا تو اسلامی انقلاب کی فتح نہ ہوتی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف سب سے بڑی کاروائی عراق کے مجرم ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے 8 سالہ جنگ مسلط کرنا تھی۔ یقیناً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت اور نظم و نسق ہی دفاع مقدس کے 8 برسوں میں مجاہدین کے بلند حوصلوں کا اصل اور تعین کرنے والا محور تھا۔ اسلام کے بسیجیوں سے امام کی بے پناہ محبت اور والہانہ محبت اتنی تھی کہ آپ نے اپنے ایک پیغام میں فرمایا، مجھے امید ہے کہ خدا مجھے مسلط کردہ جنگ کے شہداء کے ساتھ قبول فرمائے گا۔ 8 سالہ دفاع مقدس کے بسیجیوں کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جذباتی اور روحانی تعلق کے بارے میں بہت سی کتابیں اور یادداشتیں لکھی اور جمع کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں پروگرام کے وقت کی کمی کی وجہ سے ہم ان تمام یادداشتوں کے صرف ایک مختصر سے حصے کا حوالہ دیتے ہیں، تاکہ خانہ جنگی کے 8 سال کے دوران بسیجیوں کے درمیان جو روحانی ماحول موجود تھا اسے سمجھا اور درک کیا جا سکے۔ ان یادداشتوں کو پیش کر کے ہم مسلط کردہ جنگ اور دیگر جنگوں کے 8 سالہ فرق کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دفتر کے رکن جناب رحیمیان نے امام خمینی کے بارے میں اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے، امام خمینی کے تصاویر میں سے ایک تصویر دسمبر 1986 میں جنوبی محاذ کے کا ایک بہت اچھا جوان دفتر ملایا اور کہا کہ اس تصویر کو بڑی تعداد میں شائع کیا جائے اور اسے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، لیکن اس کے نیچے امام خمینی کے مجاہدین کے نام ایک مختصر پیغام بھی ہونا چاہیے، یہ مجاہدین کو عطیے کے طور پر دیا جائے۔ جب امام خمینی کی خدمت میں لے جایا گیا تو اس کی امید نہ تھی کہ امام خمینی دستخط کے علاوہ اس پر کچھ لکھیں گے، لیکن جب انہوں نے یہ بات امام تک پہنچائی تو انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قلم اٹھایا اور تصویر کے ساتھ یہ جملہ لکھا، خدا کے نام سے میں خدا کے پیارے مجاہدین کی آخری فتح کے لیے دعاگو ہوں، خدا کے راستے کی کوشش کرو، خدا تمہارے ساتھ ہے، میں آپ کے ہاتھ اور بازو چومتا ہوں، آپ پر سلامتی اور خدا کی رحمت ہو۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔ جنگ کے عظیم کمانڈروں میں سے ایک جنرل شہید سیاد شیرازی کہتے ہیں، مغربی ایران اور عراق کی پہاڑی سرحدوں پر آپریشن بلفجر دو میں فتح کے بعد ہم امام خمینی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس آپریشن میں حصہ لینے والے متعدد اسلامی مجاہدین نے حسینیہ جماران میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ مجاہدین گروہ در گروہ حسینیہ میں داخل ہوئے، سب کا تعارف کرایا گیا، پھر بچوں نے امام سے ملاقات کے بعد اپنی جگہ دوسروں کو دے دی۔ ایک بہادر شخصیت نے جو فارس کے علاقے ایران کے جنوب میں ایک چھوٹے سے قصبے فاسا کے قریب ایک گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور 33ویں المہدی بریگیڈ کی بٹالین کے کمانڈر تھے، اس مجاہد نے ایک آپریشن میں بہادری کے زبردست جوہر دکھائے تھے۔ اس مجاہد کا نام مرتضی جاویدی تھا جو بعد میں شہید ہو گئے۔ انہوں نے امام کے سر، چہرے، پیشانی اور ہاتھ کا بوسا لیا اور خاموشی سے اپنے کمانڈر کے پاس بیٹھ گئے۔ اسی لمحے ایک دلچسپ منظر پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جھک کر اس بہادر بسیجی کی پیشانی کو بوسا دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر بسیجی نوجوانوں کے لیے امام کی گہری محبت اور پیار کا احساس ہوا۔ غلام علی رجائی نے اپنی کتاب امام خمینی کی زندگی کے نقوش میں نوجوان مجاہدین کے ساتھ امام کے تعلقات کے بارے میں بہت سی روایات جمع کی ہیں۔ کتاب امام خمینی کی سوانح حیات سے اقتباسات کے مصنف نے ایک مجاہد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے، فتح المبین کا قابل فخر آپریشن ابھی شروع ہوا تھا۔ امام خمینی کے دفتر میں درخواست کی گئی کہ اس آپریشن میں شریک بعض مجاہدین کو امام کی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ دفتر سے ملاقات کی اجازت کے بعد محاذ جنگ سے ایک ٹرین تیار کی گئی اور مجاہدین کو آپریشنل علاقے سے حسینیہ جماران تک فوجی وردی اور پیشانیوں پر مخصوص ناروں سے آراستہ پیشانی بندوں کے ساتھ امام خمینی کی خدمت میں لایا گیا۔ سپاہ کے کمانڈر ان چیف محسن رضائی نے ملاقات سے پہلے امام خمینی کا شکریہ ادا کیا اور اسلام کے ان مجاہدین کی طرف سے انہیں اس عظیم فتح پر مبارکباد دی۔ پھر امام نے گفتگو شروع کی۔ ان کی تقریر کے آغاز میں مجاہدین کے رونے اور جوش و خروش کی وجہ سے ایک خاص ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ گریے کی آواز اتنی زیادہ تھی کہ امام خمینی نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی تقریر روک دی۔ چند منٹوں کے بعد انہوں نے اپنی گفتگو جاری رکھی اور کہا، ہمیں اس ہوا میں سانس لینے پر فخر ہے جس میں آپ سانس لیتے ہیں۔ مجاہدین پر مزید گریہ طاری ہو گیا تھا کیونکہ اس سے امام نے مجاہدین سے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور مجاہدین ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے اور ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا عراقی جیلوں میں قید قیدیوں سے بھی جذباتی تعلق تھا۔ ریڈ کراس کی فہرست میں شامل ان قیدیوں کے پاس اپنے اہل خانہ کے پاس بہت محدود تعداد میں خط لکھنے کی اجازت تھی۔ اسیر مجاہدین نے اس موقع کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی گہری محبت اور پیار کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ وہ اپنے خطوط کو اپنی منزل تک پہنچانے کے لیے امام خمینی کے لیے باپ یا دادا کا استعمال کرتے تھے۔ ان خطوط میں سے ایک جو امام خمینی کے نام لکھا گیا ہے، اس میں آیا ہے، خدا کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے والد سلام، یہ خط امام خمینی کے نام ہے۔ اے میرے پیارے والد، آپ الہی تحفہ اور علم کا سرچشمہ ہیں اور آپ ہمارے پاس خدا کی روح ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ اگرچہ آپ کی قدر جاننا مشکل ہے لیکن یہ میرے دلی جذبات ہیں۔ یہ مجاہد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر لکھتا ہے، میں نے آپ کے بارے میں مختلف مخلوقات سے سوال کیا ہے، میں نے پہاڑ سے پوچھا، اس نے کہا مجھ سے زیادہ ثابت قدم خمینی ہے، سمندر نے مجھ سے بلند آواز میں کہا وہ مجھ سے زیادہ تلاطم خیز ہیں، سورج سے پوچھا تو اس نے کہا وہ مجھ سے زیادہ روشن ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں اتنے شاعرانہ انداز میں کیوں مخاطب ہوں؟ آپ شمع ہیں اور ہم آپ کے پروانے، ہم آپ کے ارد گرد طواف کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان خطوط میں سے بعض کا جواب دیتے۔ صدام کی قید میں موجود مجاہدین کے نام امام کے جوابی خطوط میں سے ایک میں لکھا ہے، خدا کے نام سے، میرے پیارے بیٹے، آپ کا خط موصول ہوا جس میں آپ کے مزاج و صحت کی اطلاع ملی۔ آپ نے میری صحت کے بارے میں پریشانی کا اظہار کیا، خدا کا شکر ہے میں بہتر ہوں۔ میرے عزیز فرزند، میں صحت مند ہوں اور میں آپ اور دیگر قیدی دوستوں کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس قسم کی مصیبتیں ہمیشہ خدا کے دوستوں کے لیے آتی رہی ہیں اور خدا کے تئیں بلند مقام اور رحمت کا سبب بنتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ جلد از جلد بحفاظت گھر لوٹ آئیں گے۔ اپنے تمام دوستوں کو میرا سلام کہیے گا، خدا آپ کو صبر اور اجر سے نوازے۔ گرفتار ہونے والے مجاہدین میں سے ایک اپنے گھر والوں کے نام خط لکھتا ہے، میں آپ میں سے ہر ایک کو یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے جس کی بہت یاد آتی ہے تم نہیں جانتی کہ میں اسے کتنا یاد کرتا ہوں، وہ میرے پیارے دادا حاج آغا موسوی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس اسیر مجاہد کے جواب میں لکھتے ہیں، میرے پیارے بچے، تمہارا خط موصول ہوا، امید ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی قید سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمیں آپ کی فکر ہے، خدا عظیم ہے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، آپ کے دادا۔ نوجوان ایرانی مجاہدین کے ساتھ امام خمینی کے جذباتی اور روحانی تعلق کی بہت سی یادیں کئی جلدوں میں جمع کی گئی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے صرف اسی تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے۔ اگلے پروگرام میں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے آپ تمام سامعین سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.